الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسے اعمال افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی صفات کا حامل ہمیں بھی بنائے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، کسی سے محبت فرماتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس آدمی کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ دنیا سے گئے ہوئے، کسی کو 500 سال، کسی کو 1000 سال، یعنی صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی بچوں کے، مسلمانوں کے گھرانوں میں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے ان نیک بندوں اور پیاروں کا ادب، احترام اور ان کی عقیدتیں، محبتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی صفات پر اور اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں بطور خاص ہم اولیاء کرام کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عقائد کے حوالے سے ہے، ان عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک کس طرح کی کرامات سے نوازتا ہے، خاص یہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام ہیں، اعزازات ہیں، اس پر بھی کچھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد اتاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ۔
اور انہی کے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان اتاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
میں سب سے پہلے آپ سے کچھ، حسان صاحب، یہ ایک گفتگو کہ اولیاء کرام کی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو پھر ظاہر دلوں میں جستجو پیدا ہوتی ہے، اور یہ طلب اچھی چیز ہے کہ آدمی خود بھی طلب کرے۔ پل چلے اسی سوال کا جواب دیں کہ کیا ہر آدمی، ایک عام آدمی بھی، وہ دل میں یہ طلب رکھے کہ میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں، اور اس کے لیے کیا خاص کوئی اعمال ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کیا ولایت یہ کسب کے ذریعے، اعمال کے ذریعے یہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ان دونوں جو پوائنٹس ہیں ان پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اولاً جو طلب کی آپ نے بات کی ہے وہ تو مقصود مومن ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا بنیادی مقصد ہی ہونا چاہیے۔ وہ مومن ہے تو مومن ہونے کے بعد بنیادی مقصد ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد مقام پر اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو اس کا ایک مقصد بیان کیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ جنت کی بشارتیں دی گئیں تو اس میں بشارت دیتے ہوئے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کریں، ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ وہ فرمائے ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، درحال یہ کہ وہ مومن ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کامیاب ہے۔ تو اعمال کا تو جگہ جگہ پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو انسان کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں اللہ پاک ان کا ولی ہے۔ مومنین کے لیے فرمایا، لیکن مومنین سے مراد وہاں پر وہی ہیں کہ جو ایمان والے اور تقوی اور پرہیزگاری والے، نیکی کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس تمام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر یہ تمنا اور اس کے لیے جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لے، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی اس کا درست ہے۔ اور کوشش و جستجو کرنا بھی اس کا درست ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ نیک اعمال ہی کوشش اور جستجو کا ذریعہ یہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء کا تفصیل سے یہ کلام ہے کہ ولایت یہ بندے کی کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کو قصبی کہتے ہیں کہیں گے یا اس کو عطائی کہیں گے، کہ یہ عطا کے ذریعے، وہب کے ذریعے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل اور درست موقف تو یہی ہے کہ جو ولایت ہے وہ عطا کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ جو قصب ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ جو جستجو ہے، نیک صالح اعمال کرنا، محنت کرنا، عبادتیں کرنا، یہ اس کے حصول کا عمومی طور پہ ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور و معروف آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، ہمارے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں کہ وہ ہم تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ میرا قرب، میری بارگاہ کے اندر جو قدر و منزلت حاصل کرتا ہے، مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، یعنی نفلی کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو وہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے یہ جو محبوبیت کا مقام عطا فرمانے کا اعلان فرمایا کہ ولایت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو اس سے پہلے نفلی کام کرنے کا حکم فرمایا کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو نفل ہیں، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے نفل ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے نفل ہوں، چاہے وہ روزے کے اعتبار سے نفل ہوں، چاہے وہ حج کے اعتبار سے نفل ہوں، یا حسن اخلاق کے اعتبار سے ہوں، حقوق اللہ کے اعتبار سے ہوں، حقوق العباد کے اعتبار سے ہوں، یہ تمام اس کے اندر داخل ہیں۔
یعنی بظاہر صرف نوافل فرمایا لیکن اس کی ایک لمبی فہرست ہے،
بالکل بنے گی۔ تو یہ ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کرتا ہے، اور یہی چیز اس کو پھر مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔ تو اصل یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہ قصب کرتا ہے، بندہ قصد کرتا ہے، بندہ فعل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کو ولایت کا درجہ یہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہ اہل اسلام کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل جو ہے وہ پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کا ارادہ اور فعل کرنا ہوتا ہے، باقی پیدا جو فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔
سبحان اللہ۔
تو اس اعتبار سے جو ولایت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی، ورنہ یہ بھی لکھا کہ اگرچہ بندہ 80 سال تک عبادت کرتا رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو وہ مقام و مرتبہ نہ عطا فرمائے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیاں، اس کے اوپر جزا اللہ پاک عطا فرمائے گا، لیکن جو مقام ولایت اور مرتبہ ہے وہ مقام ولایت کا، وہ اس کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے گا۔
کسی عمل کرنے والے کا عمل رائے گا نہیں جائے گا، یعنی کرتے رہنا چاہیے، اعمال وجہ لاتے
مقصد ہی ہمارا رہے. زندگی کا مقصود ہی یہ ہے۔
جی ہاں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی اعمال اس طرح کے، اور بطور خاص سب سے مقدم وہ فرائض ہیں۔ تو جو ایک لمبی فہرست بتائی کہ فرائض میں صرف یہ نماز ہی نہیں، نماز بھی اپنی جگہ ہے، ارکان اسلام بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے بچنا فرض ہے، یعنی وہ ایسی نافرمانی اور گناہ کے کام جن سے اپنے آپ کو آدمی بچائے، تو وہ بھی اسی فرائض میں داخل ہے۔ سجاد صاحب، بعض اوقات نیکی کی رغبت، یہ اچھی بات ہے، نیکی کی طرف جانا، نیکی کے کام کرنا، یہ اپنی جگہ ہے اور یہ کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی طرح کیا گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی ایک آدمی فرائض پورے ہیں، نمازیں بھی پوری ہیں، زکاتیں بھی ہیں، یہ سب، لیکن جب دوسری طرف وہ جاتا ہے تو وہ نافرمانی والے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ نماز میں کمی نہیں ہے، لیکن یہی نمازی شخص اگر کسی ایسے گناہ والے کاموں میں بھی ساتھ پڑ جائے اور آگے مزید بڑھتا جائے، تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی جہاں فرائض پر عمل کر رہے ہیں تو ایسی نافرمانی والی چیزوں سے بچنے، اس کی کتنی اہمیت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بندے پر لازم ہے۔ دیکھیے کہ ایمان تو بنیاد ہے، ایمان پہلی چیز ہے، اور قرآن میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ پہلے ایمان کا ذکر آیا اور پھر اس کے بعد عمل کا ذکر آتا ہے. کئی آیات ایسی ہیں کہ جس میں پہلے ایمان کا پھر عمل کا. تو علماء نے فرمایا کہ ایمان بنیاد ہے اور اس کے بعد جو اعمال ہیں یہ عمارت ہیں. تو جب گھر مکمل اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بنیاد بھی ہو اور اس کے اوپر عمارت بھی قائم ہو. تو وہ عمل کون سے ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالحہ سے ہی بندے کے ایمان کی عمارت گویا کہ مکمل ہوئی ہے. اب اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کامیابی کے حصول میں جو جنت کا راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ جو نیک اعمال ہیں یہ گویا کہ جنت کی سواریاں ہیں کہ جنت کے راستے میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں. اب ان گھاٹیوں سے بندہ نجات کیسے پائے؟ ایمان تو وہ لے آیا. ایمان لانے کے بعد جب وہ عمل کرے گا تو یہ عمل کی جو سواریاں ہیں یہ اس کو کامیابی سے جنت کے راستے کی طرف لے جائیں. تو اب اگر کوئی اعمال صالحہ کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ گناہ اس کے اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنتے ہیں. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں، علماء نے فرمایا کہ وہ بندے کے ایمان پر خاتمے نہ ہونے کا سبب بھی بن جاتے ہیں. بعض گناہ
ایسے، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے،
ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ رضا کو پوشیدہ رکھا ہے نیک اعمال میں. یعنی یہ اس لیے کہ بندہ کوئی سے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی جو نیکی والا ہے وہ اس کو ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں موجود ہو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے. تو یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اس حدیث پاک میں، گویا کہ بندہ نافرمانی سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی نافرمانی سمجھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کا مستحق بن جائے. تو گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہیں، تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے.
کرنا نہیں چاہیے کہ اس یہ سمجھ کے کہ چھوٹا ہے.
جی، کیا پتا کہ وہ چھوٹی نیکی بندے کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
بالکل،
کہ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی آخرت والے دن دیکھ لے گا، ایک ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ ایک ذرہ برابر گناہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا.
کیا بات!
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور برے اعمال سے، اللہ پاک کی نافرمانی سے، گناہوں سے انسان کو بہر صورت بچانا ہے، کیونکہ نیکی ہی کامیابی والا راستہ ہے. گناہ تباہی اور بربادی اللہ پاک کی ناراضی کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
صحیح. اور اس میں سان صاحب ایک وہ روایت کتنی بطور خاص جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تو بظاہر بالکل پارسا بھی ہے، نیک بھی ہیں، یہ سب کچھ بھی ہیں اور اعمال بھی ایسے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں اچھی نہیں، اور تنہائی میں جا کے اور رب تعالیٰ قیامت کے دن جو ان پر غضب فرمائے گا اور ناراضگی کا اظہار فرمائے گا کہ یہ وہ تھے کہ جو لوگوں سے ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، اور جب لوگوں کے سامنے تھے تو اسی بالکل معاملہ ٹھیک تھے، لیکن جب میرے سامنے آئے یعنی تنہائیوں میں اپنی میں گئے ہیں تو پھر میری حدود کو انہوں نے کراس کیا ہے.
تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جو ولایت کے لیے اور اسی طرح اپنی بارگاہ میں قرب و منزلت ہے اس کے لیے بنیاد ہی تقویٰ رکھی ہے. اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ کام کرے کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہیں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی کام کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضی گناہوں کے اندر چھپا کر رکھی ہے. تو وہ وہی بات کہ چھوٹا سا گناہ، یہ بسا اوقات بندے کی ساری کی ساری نیکیاں جو ہوتی ہیں، عبادت جو ہوتی ہے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، اور وہ اس گناہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نہ ہماری فرما برداری کا محتاج ہے نہ ہماری نافرمانی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. حدیث قدسی میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا, صحیح حدیث قدسی ہے یہ, کہ اگر سارے کے سارے انسان اس شخص کے دل کی طرح ہو جائیں کہ جو مخلوق میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے, جن انسان سارے اس پہ جمع ہو جائیں اور اللہ کی فرما برداری کریں تو اس کی شان کے اندر ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے.
اللہ,
اور سارے کے سارے افجر ہو جائیں, یعنی ایسے شخص کے دل پہ جمع ہو جائیں, سب کا دل ایسا ہو جائے کہ جو سب سے فاسق و فاجر ہے, اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتے. علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ بندہ جب لوگوں سے ڈرتا ہے نا, کسی مخلوق سے ڈرتا ہے, کسی بھی شے سے ڈرے گا وہ اسے دور بھاگے گا. شیر سے ڈرے گا شیر کے قریب نہیں جائے گا, سانپ سے ڈرے گا سانپ سے قریب نہیں جائے گا, کسی ڈاکو سے کسی بدماش سے ڈرے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. لیکن اللہ پاک کا ڈر وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل وہ جو ڈر ہوتا ہے نا, وہ ڈر نہیں ہوتا کہ جو بندے کو ایک خوف کی کیفیت کے اندر ایک وحشت کے اندر مبتلا کرتا ہے, بلکہ اللہ پاک کا جب ڈر آتا ہے تو یہ بندے کے اندر محبت والی کیفیت کو پیدا کرتا ہے. جیسے محبوب کے ناراض ہونے سے بندہ ڈرتا ہے, اس سے وحشت نہیں کھاتا, تو اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیکی ہو یا گناہوں سے بچنا ہو, ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے بعد بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے.
ماشاءاللہ, جب ولایت کے ہم گفتگو کرتے ہیں ناظرین کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں, اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے ہیں, تو ہمارا پہلا تصور بالخصوص ان کی کرامات اور ان کے واقعات کی طرف, یہ بھی ایک عوام کا تصور یہ جاتا ہے, اگرچہ بزرگان دین کے وہ ایسی کرامات بھی ہیں اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سے جن کا ظہور ہوا, ان کی زندگی کی پوری آپ فہرست پڑھ کے دیکھیں, کسی بزرگ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, آپ کو شروع میں نام ملے گا, اچھا پیدائش علاقہ, اور علاقے کے بعد آپ ان کی 3-4 سال کی عمر ہوگی نا تو تعلیمات کا سلسلہ, کہاں سے تعلیم اور علم کا, یہ ایک پورا باب ہے, چیپٹر ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو بے شک ان کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں, اللہ پاک نے انہیں خاص ان پر یہ کرم فرمایا, تو وہ اولیاء کے جب سردار ہیں تو انہیں کرامات بھی اسی طرح عطا ہوئی ہیں. لیکن آپ کے اگر علوم کی طرف جائیں اور علم میں آپ نے کتنے گویا کہ سال لگائے ہیں اور اس دوران کتنی کتنی مشقتیں ان کو برداشت بھی کیا ہے. سجاد صاحب, یہاں جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں نا, ایک تصور آ جاتا ہے یعنی کہ اولیاء تو اولیاء کرام ہیں, وہ تو بزرگان دین ہیں, تو اچھا کئی اولیاء کرام بچپن سے ہی ان کی ولایتیں وہ شہرت پا دیں, اور اس میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گویا کے پیدائشی ولی ہیں اور آپ کی ولایت کے شہرت شروع سے ہی تھے, لیکن کئی اولیاء کرام ایسے بھی تو ہیں کہ جن کو جوانی میں وہ توبہ طائب ہوئے اور پھر اس طرف آئے. یعنی عام ناظرین اگر اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو جب بھی ایک ولایت کا موضوع وہ سنتا ہے تو وہ شاید تصور بنا لیتے کہ یار یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں اور اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہیں, ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہم حسان صاحب بات کریں, حضرت فضیل بن عیاس, حضرت بشر حافی اور کئی ایسے اولیاء کرام کے جنہوں نے یہ لائن جو شروع کی ہے وہ جوانی میں ہے اس طرف آ کے, یعنی جوانی میں ہی آپ پھر توبہ طائب ہوئے اور پھر اللہ کے قرب حاصل کرتے گئے. تو یہ جو تصور ہے کہ بس پیدائشی جو مقام مرتبے والے ہیں اس کے علاوہ اور آگے سلسلہ نہیں ہو سکتا,
اول تو دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور وہ مومن ہیں تو پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں, فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو یہاں تو اللہ پاک نے یہ فرمایا نہیں کہ جو میرے بارگاہ میں قرب حاصل کر چکے ہیں وہ یہ کریں. تو یہ تو ہر ایک کے لیے نا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیابی پاؤ. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. دیکھیں جو چیزیں اللہ پاک نے لازم کر دیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دی کہ یہ کرنا ہے, تو وہاں تو کوئی ہیلا بہانا ہے ہی نہیں نا.
بالکل,
کہ پانچ نمازیں کیا صرف غوث پاک پہ فرض تھیں, تو ایسا تو نہیں ہے. پانچ نمازیں جس طرح سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرض تھیں, اسی طرح ہم پر لازم ہے ہم پر پڑھنا. روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جو کچھ بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے فرض واجب ہے ہمارے پر, وہ ہم پر کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ جو بھلائی کے کام ہیں, نیکی کے کام ہیں, اس کی ترغیب صرف ان حضرات کو تو نہیں دلائی گئی, یہ تو سبھی کو دلائی گئی ہے, ہمیں بھی دلائی گئی ہے. تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمیں نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے کہ یہ تو ان کا کام تھا. نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نیکی کے کام کیے, وہ ہمارے لیے ایسے کر کے گئے ہیں کہ ہم اس پر بآسانی عمل کر سکیں. مسئلہ ہی نہیں اس کا.
اچھا سجا صاحب, یہاں ایک دوسرا طبقہ, ایک تو یہ ہے کہ کرامت ہی کرامت کا طلبگار ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے واقعات ہی سنائے جائیں. کچھ ایسے بھی آج پیدا ہو گئے کہ جو بزرگوں کی کرامات کا سیدھا سیدھا انکار, کہ کرامتیں نہیں ہوتی یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اور معاذ اللہ ایسے توہین آمیز کلمات, تحقیر والے کلمات. تو میں چاہوں گا کرامت کا ثبوت اور کرامت کا انکار کرنے والے کے لیے حکم شرع کیا ہے؟
کرامت ثابت ہے اور کرامت حق ہے, اور کرامت یہ ایک عقیدے سے بھی متعلق مسئلہ ہے. علماء عقائد نے اپنی کتابوں میں باب الکرامات کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے, اور کرامت پر یقین رکھنا, عقیدہ رکھنا, اس کو حق ماننا, یہ لازمی اور ضروری ہے, کیونکہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ قرار دیا گیا. یعنی جو کرامت کا انکار کرتا ہے, اولیاء کی کرامت کا انکار کرتا ہے, وہ گمراہ ہے. اس لیے کہ کرامت کا ثبوت کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود سے پیدا کر دیا گیا, بلکہ کرامت کا ثبوت تو خود قرآن و احادیث سے میں موجود ہے. اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو کئی ایسے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں کرامت کا ثبوت ہے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا, والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی, تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے حجرے میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل اور بالکل تازہ پھل آپ کے کمرے میں موجود ہوتے, تو آپ ان سے فرماتے انا لکی ہذا, کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی کہ ہوا من عند اللہ, کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. تو اب یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خلاف عادت کام جو اولیاء سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں.
ٹھیک,
اب بغیر موسم کے پھل حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آنا, یہ ان کی کرامت تھی. اسی طرح مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا, تو قرآن پاک میں آیا کہ ایک خبیث جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو حضرت آصف بن برخیہ,
انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی,
جی
آپ کے اس مجلس برخاست,
آپ کے اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا, اور پلک جھپکتے ہی آپ نے وہ تخت حاضر کر دیا
حضرت
آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے,
ٹھیک,
اولیاء میں سے تھے. تو ان کا یہ پلک جھپکتے ہی یہ تخت کو حاضر کر دینا, اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر وہ تخت رکھا ہوا ہے, محل کے اندر ہے, اور وہ لا دینا, تو یہ کرامات کا ثبوت ہے. آپ اصحاب کاف کے واقعے کو دیکھیں, 300 سال تک جو ہے وہ اصحاب کاف غار کے اندر موجود رہے, اور بغیر کھائے پیئے وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے اور زندہ رہے. تو یہ اصحاب کاف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہاں بغیر کھائے پیئے اس غار میں 300 سال تک رہنا, تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہی ہے. تو اب اگر کوئی شخص کرامت کا انکار کرتا ہے, تو وہ شخص گویا کہ گمراہی کی طرف ہے۔ قرآن پاک سے جو چیز ثابت ہے تو من وجہن وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے اپنے عقائد کی کتابوں میں لکھا کہ کرامت حق ہے، ثابت ہے، اور جو مثالیں پیش کی ہیں وہ یہی مثالیں پیش کی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب آصف بن برخیہ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب کاف، یہ واقعات کرامت کے برحق ہونے پر دلیل ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی اپنی عقل سے، ویسے تو لوگ جو ہے معاذ اللہ دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں، اللہ پاک کے وجود کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر شاہد ہے، تو اب اگر کوئی عقل کا اندھا ان باتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرے اور ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ علماء سے بات کرے، دلیل پوچھے، اور جب دلیل سے بات ثابت ہو جائے اور دلیل بھی قرآن و حدیث کی ہو تو پھر اس کے بعد اس کا انکار کرنا تو یہ یقیناً قرآن و سنت کے راستے پر سے ہٹنے والی بات ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کرنا لازمی ہے۔
اور ایک بندہ اگر
گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو گمراہی سے بچنا لازمی ہے، اور دوسرے مسلمان جو عام مسلمان ہیں، اب اگر وہ کسی ایسے شخص سے ایسی باتیں سنتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو سمجھا سکتا ہے، اگر عالم ہے، دلائل جانتے تو دلائل سے سمجھائے، ورنہ کم از کم ایسے شخص کی صحبت کو اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ برے کی صحبت بھی پھر برا کر دیتی ہے۔
اور صحبت میں، یعنی عام پہلے تو ایک تصور ہوتا تھا کہ صحبت میں کہیں کوئی جائے گا بیٹھے گا، تو اب تو یہ موبائلات میں
جی،
تو یوں موبائل کے ذریعے مختلف ایسے پیجز یا ایسے کلپس، یہ بھی صحبت ہی ہے سننا، اور یہ گویا کہ زیادہ ایک طرح کے ڈائریکٹ آپ سن رہے ہیں اور پھر اپنے ذہن میں طرح طرح کے وساوس پیدا کر رہے ہیں۔ پروگرام ہمارے اختتام کی طرف ہے، لیکن ایک سوال بہت اہم ہے، آسان صاحب آپ سے کروں گا۔ یہ جو کرامات کی بات آئیں یا معجزے کی بات آئیں، معجزہ ہو یا کرامت، کیا یہ بندے کے اختیار سے یہ صادر ہوتی ہیں یا بغیر ان کے ارادے سے ہی یہ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں؟
جی ہے، یہ موضوع ایک انتہائی اہمیت کا حامل، اور فی زمانینا بالخصوص بعض اس طرح کے افراد یہ خیالات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت صرف اور صرف وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہی فرماتا ہے، نبی اور ولی کے ہاتھ پر صادر ہو جاتی ہیں، ان کا اصلاً کوئی اس کے اندر کسب اور اختیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات قرآن و سنت کے بالکل برخلاف ہے اور اس کی تردید ہے۔ بنیادی اعتبار سے ہمارے علماء نے بڑی تحقیق کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، بالخصوص ماضی قریب کے اندر کئی علماء نے اس پر تحقیق کی کہ یہ جو معجزات اور کرامات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کو حقیقتاً واقعی کوئی اختیار نہیں، وہ جو اللہ نے چاہا اسے وہ ہوا۔ جیسے حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی اجعل لی آیا، یہ جو میرے یہاں اولاد ہوگی تو اس کے لیے تو کوئی نشانی بنا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکو گے، اللہ تکلم الناس 3 ایام تیلا رمضا، صرف اور صرف اشارہ کر سکو کہ باقی تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اختیار، کوئی قصب اس کے اندر نہیں تھا۔ اسی میں مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا۔ دوسرا وہ معجزہ ہوتا ہے کہ جس میں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس میں دعا ہوتی ہے کہ دعا کی، اور دعا کے ذریعے وہ کام ہو گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارشیں برسنا شروع ہو گئیں، اور بہت ساری اس کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ تیسری دو معجزہ اور کرامات ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کا قصب ہوتا ہے،
ارادہ
ہوتا ہے، قصب یعنی بندہ کوشش کرتا ہے، بندہ کوئی کام کرتا ہے، پیدا اللہ پاک ہی فرمائے گا۔ یہ تو ہمارا
پیدا بھی خالق بھی وہی ہے
یہ تو کتب عقائد کے اندر معتزلہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ واضح طور پہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افعال العباد جو ہیں، بندوں کے افعال جو ہیں، وہ بندوں کے پیدا کردہ ہیں، اور ہم واضح کر دیتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اور تمہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اصل جو چیز ہے وہ بندے کا قصد ہے، بندے کا قصب ہے جو وہ کر رہا ہے اس کے اوپر سارے معاملات ہوتے ہیں، تو تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہ تحت قدرت ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ان کی قصد کے اندر آ گیا، قصب کے اندر آ گیا، تجری بامرہ، وہ جب چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ چلتی تھی. وہ مہینوں کا سفر صبح شام کے اندر ان کی ہوا طے کروا دیتی تھی. جو ابھی آیت پڑھی، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ فرما کیا رہے ہیں حضرت عاصم بن مرخیہ کہ ابھی آپ کی پلکیں جھپکیں گی نہیں، اس سے پہلے میں لے آؤں گا،
میں لے آؤں گا،
اگرچہ کہ ھذا من فضل ربی، اے رب کا فضل ہی، لیکن اختیار و قدرت اللہ پاک نے دیا کہ میں اسے آپ کے سامنے لے آؤں گا. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں گے. یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات مجھ پر ایک عفریت جن شیطان، وہ میرے اوپر اس نے حملہ کیا اور اس نے چاہا کہ میری نماز کو توڑوا دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارت ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، تو تم لوگ اسے پھر دیکھتے. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی جو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر بھی ارادہ ہے،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اور وہ چیز ظاہر ہو گئی.
جی ایسا نہیں،
ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی.
دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یعنی جو کچھ ہے اس کا خالق اللہ پاک ہے. قربی اعتبار سے جو پکڑ ہوگی وہ ہمارے اسی قصب کے اوپر ہوگی، ارادے کے اوپر ہوگی.
ٹھیک، اللہ پاک ہم سب کو بھی اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. لالے جو اللہ سے ملا